الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بزرگان محترم, یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو عام طور پر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کا تھوڑا سا معنی, مطلب, ترجمہ, اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. یہ بہت عظیم الشان سورت ہے اور اس میں جو معانی, جو روامز, جو غوامز, جو اس کے اندر باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. حق تعالیٰ ہمیں صحیح سننے کی, صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کہنے والے کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہنے والا کہیں شان بتانے کے لیے, واہ واہ کرانے کے لیے, کہیں اپنی عزت بتانے کے لیے, اپنا مقام بتانے کے لیے نہ بولتا ہو. اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اس نیت سے سنیں کہ حق تعالیٰ شان ہو, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کبھی کہنے والے کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سننے والے کو تو بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن کہنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوتی, جس کی بنیاد پر کہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. یہ ایک بہت تیرا مسئلہ ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بڑے مجمع میں گفتگو کر رہے تھے جس کی تعداد 100,000 سے زائد بتائی گئی, اور جب حضرت کا بیان ختم ہوا تو لوگ مسافے کے لیے دوڑ پڑے, توت پڑے, تو حضرت اس وقت رو پڑے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو قریب کے لوگوں نے سنا اور نقل کیا. حضرت نے یوں فرمایا کہ بھائی, یہ لوگ میرے اندر کی برائیوں کو نہیں جانتے ہیں اس لیے مسافہ کر رہے ہیں. اللہ, تو میری برائیوں سے بہت واقف ہے, تو مجھے دھوکے میں ڈال کر اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا, یعنی کہیں مجھے یہ دھوکہ نہ آ جائے کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں, مجھے دھوکہ نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ تصحیح نیت کی بہت ضرورت ہے, ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ اپنی نیت کو تتولتے رہیں ہر وقت. انما الاعمال بالنیات, یہ روایت ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائی, بلکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے چلی آئی اور ایک صاحب مکہ المکرمہ میں تھے, اور انہوں نے خطبہ بھیجا, منگنی بھیجی نکاح کے سلسلے میں اس مدینہ کی عورت سے جو مسلمان تھی. تو مدینہ کی عورت نے یوں کہا کہ میں اس شرط پر نکاح کروں گی کہ تم ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی. وہ صاحب ہجرت کر کے مدینے آ گئے, نکاح بھی ہو گیا, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان صاحب نے ہجرت کی ہے میری مدد کے لیے نہیں, نبی کے تعاون کے لیے نہیں, اسلام کی مدد کے لیے نہیں, بلکہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی, اس کو عورت ملے گی, دنیا ملے گی, لیکن نبی نہیں ملے گا. یعنی اسلام کا جو ثواب ہوتا ہے, ایمان کا جو ثواب ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں ملے گا. حضرت نے اس روایت میں ہمیں بہت جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ اپنی نیتوں کی تصحیح کی بہت ضرورت ہے. بہت مرتبہ شیطان ہم کو دھوکہ دے جاتا ہے, بہت مرتبہ شیطان دھوکہ دے جاتا ہے کہ ہم برے ہیں, ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پکچر کے اندر اور اس پردے کے اندر جو ہیں شیطان اپنا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اور ہمیں دین سے دور کرنے کی فکر کرتا ہے. इसलिए हमें अपनी नीयतों को ततोलने की बहुत ज़रूरत है। हर वक्त अपनी नीयत पर नज़र रखना चाहिए कि कहीं मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा काम करना, मेरा चलना, मेरा उठना बैठना, ये इन उमूर के अंदर मेरा नफ्स दाखिल ना हो जाए। तो बहरहाल मैंने ये सूरत पढ़ी है और इस सूरत से मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करना है। तो इस नीयत से सुने कि अल्लाह इस सूरत में हमको क्या कह रहा है, इस सूरत में अल्लाह ताला हमें क्या सबक दे रहा है। हकीकत यह है कि ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया तो अहले मक्का ने खुशियाँ मनाई और बहुत खुशियाँ मनाई और ये कहा कि मोहम्मद की मुज़क्कर औलाद, मेल औलाद जिंदा नहीं रहती है, इसलिए मोहम्मद की औलाद मरी जा रही है तो मोहम्मद मर जाएगा, कोई इसको देखने वाला और पूछने वाला भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि हज़रत तो बहुत लतीफ़ुल मिजाज थे, हज़रत बहुत जो है ऐसी आपकी तबीयत थी कि बहुत जल्द आपकी तबीयत पर असर हो जाता था। बाज़ों की तबीयत जो होती है बहुत लतीफ़ होती है और इस लताफत की बुनियाद पर हज़रत को बहुत तकलीफ़ हुई। एक तरफ बेटे का इंतकाल, दूसरी तरफ लोगों के ताने, तो गोया कि ये आपके ज़ख़म पर नमक डाला जा रहा था। हज़रत को इससे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, इंतहाई दर्जा तकलीफ़ हुई। जाहिर सी बात है कि दुनिया में शेरनी के बच्चे को अगर कोई छेर दे तो शेरनी की रहमत जोश में आती है कि मेरे बच्चे को तूने छेर दिया। शेरनी अपने बच्चे के छेड़ने वाले को जब तक जान नहीं ले लेती वहाँ तक छोड़ती नहीं है। अगर शेरनी को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है तो ये मोहब्बत तो अल्लाह ने दी है। हक तआला शानहू को कितनी मोहब्बत और रहमत है, जिसको उसने रिवायत में यूँ बयान फरमाया कि मेरी रहमतों के 100 हिस्से हैं और मैंने एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा है, एक हिस्सा जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, जानवर अपने बच्चों से, सारी दुनिया में जो मोहब्बतें हैं वो एक हिस्से की वजह से हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं और जिसको कयामत में जाहिर करूँगा और इन हिस्सों की बदौलत, इस रहमतों की बदौलत मैं अपने मोमिन बंदों को माफ़ करता रहूँगा। तो भाई दुनिया के अंदर एक हिस्सा उतारा है, जिस एक हिस्से का हाल ये है कि शेरनी के बच्चे को कोई छेर दें तो माँ छोड़ती नहीं है उसको। अगर दुनिया में शेरनी के बच्चे को छेड़ने पर उसकी माँ नहीं छोड़ती तो अल्लाह को तो ये नबी इंतहाई महबूब, प्यारा, दुलारा, इससे बढ़कर इस अल्लाह को कोई नबी दुलारा और प्यारा नहीं। भला इस नबी को कोई छेड़ दें और अल्लाह ताला खामोश रह जाए, ये कैसे हो सकता है। हक तआला शानहू ने अपने पैगंबर को छेड़ने पर, ताना देने पर मुस्तकिल नबी को तसल्ली के लिए ये सूरत उतारी। ये जो सूरत है वो इस पर उतारी है कि नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे। बहुत सी जगह पर कुरान करीम में हक तआला शानहू ने तसल्ली दी है। जब मदीने शरीफ हजरत तशरीफ लाए और हजरत का पहला साल था मदीने शरीफ का और साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अनु बीमार हो गए थे तो हज़रत उनकी इयादत के लिए जा रहे थे। बीच में अब्दुल्ला इब्न उबै मुनाफिक की मजलिस लगी हुई थी। वो उस वक्त तो मुनाफिकाना इस्लाम भी नहीं लाया था, ईमान ही नहीं लाया था वो, तो वो थे। हज़रत ने मौका देखा कि लाओ मैं इनमें कुछ बात करूँ, कुछ अल्लाह अल्लाह की बात बताऊँ। हज़रत उसमें अल्लाह का तआरुफ़ कराने लगे, तआला शानहू का तआरुफ़ कराने लगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबै कहने लगा मोहम्मद अगर तू सच्चा है तो अपनी मजलिसों में बातें करना, हमारी मजलिस से तू चला जा। धुतकार दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरा भला कहा। बुखारी शरीफ में है कि उसने अपनी नाक पर यूँ चादर दे दी और यूँ कहा कि मोहम्मद दूर हो जा, दफ़ा हो जा, तू जिस गधे पर सवार होकर आया है उसके पाँव की राख से मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने बहुत तौहीन की, हज़रत को बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। हज़रत वहाँ से निकल गए, साद बिन उबादा की इयादत के लिए पहुँचे और पूरा वाक़या सुनाया कि साद में वहाँ गया था, मुझे ऐसा ऐसा उसने धुटकार दिया, ऐसी बातें मुझे कही। भाई हमें ज़रा सी कोई बात कह देता है, ताना दे देता है, हमें जब सदमा होता है तो हज़रत को कितना सदमा होता होगा। आप तो लतीफ़ुल मिजाज थे, आप बहुत नरमीली तबीयत के आदमी थे, बहुत ज़्यादा असर होता था। تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایسا ایسا کہا، سعد بن عبادہ کہنے لگے فاعفو واصفحوا، حضرت وہ تو نالائق ہے، معاف کر دیجئے اس کو، درگزر کر دیجئے. سمجھایا حضرت کو، لیکن حضرت کو تسلی نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری نبی کے تسلی کے لیے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. نبی کو تسلی ہو گئی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَذًى كَثِيرًا. پیغمبر ابھی تو آپ نے ایک سنی ہے ان کی، ابھی تو ان اہل کتاب سے، ان یہودیوں سے اور ان مشرکین سے آپ کو بہت سننا ہوگا. ادن کثیرہ، بہت تکلیف کی باتیں آپ کو سننا ہوگا، یہ تمہیں بہت تکلیف کی باتیں سنائیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ. پیغمبر اگر آپ صبر کر لو گے ان کی باتوں پر اور اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، ان کو معاف کر دو گے، وغفر معاف کر دو گے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت اونچا کام ہے، ہم آپ کو اونچے مقام پر بٹھا دیں گے، ہم آپ کو اور اونچا مقام عطا فرمائیں گے. صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آج جو ہم ذرا ذرا سی بات میں غصے ہو جاتے ہیں، آستین چرا دیتے ہیں، آنکھیں چرا دیتے ہیں، لڑنے کا مجاز بنا لیتے ہیں، یہ مجاز نبوت والا مجاز نہیں ہے. وجہ کے غصے نہ ہونا، اور اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پی لینا، یہ نبوت والا مزاج ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. تو قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے جگہ جگہ حضرت کو تسلی دی. جب آپ کو اس جملے سے، اہل مکہ کے جملے سے بہت تکلیف ہوئی کہ محمد کا بیٹا مر گیا، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، تو حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. تسلی کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے یہ سورت اتاری، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانیک هو الابتر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنی کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. حالانکہ روایتوں میں ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 950 سال تک تکلیفیں دی گئی، 950 سال تک. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو چتائی میں باندھ کر کوڑے کبار پر ڈال دیتے تھے، اور حضرت کو ہوش آتا تھا تب وہاں سے کسی طرح نکل کر کے گھر آتے تھے. اتنا ستایا گیا نوح علیہ السلام کو. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، اور حضرت فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اور انبیاء کو ستانے والے پرائے تھے، حضرت کو ستانے والے اپنے تھے. اپنوں سے جو تکلیف ہوتی ہے پرایوں سے اتنی نہیں ہوتی. اپنا گالی بھی دے دے تو بہت لگتا ہے، پرایا تھپڑ بھی مارے تو اتنا نہیں لگتا. یہاں اپنے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنی امت سے جو تعلق، جو محبت، آپ نے خود ارشاد فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارا باپ ہوتا ہے، میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں. بھلا کوئی یہ نصیحت کر سکتا ہے؟ ہمارے ابا نے کبھی یہ نصیحت کی بیٹا ایک چپل پہن کر نہ چلو؟ حضرت فرماتے ہیں ایک چپل ہاتھ میں لے کر، ایک چپل پہن کر مت چلو، اونچ نیچ ہو جائے گی، تم گر جاؤ گے، تمہیں ٹھیس پہنچے گی. اپنے امتی کے گرنے کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا بڑا مشکیزہ لے کر پانی نہ پیو. ہمارے زمانے میں کہہ لو بڑی بوتل لے کر پانی نہ پیو، حضرت نے منع فرمایا بخاری شریف میں. کیوں منع کیا؟ یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ تھو رہی ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ تھو رہی ہے؟ آپ پینا چاہے پی سکتا ہے. کیوں حضرت نے منع فرمایا؟ فرمایا ایک دم سے اگر تو نے پانی اٹھایا اور زوروں سے پانی پیت لا گیا گا برداشت نہیں کر سکتا ہے. بھلا آپ بتائیے کیسا نبی ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فخریہ طور پر فرمایا ہاں ہمارا نبی تو استنجا کھانے میں جانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، हमारा नबी इस्तिंजा में कैसे बैठे उसको भी बताता है, हमारा नबी कौन सा हाथ इस्तेमाल किया जाए उसको भी बताता है, और कौन सा हाथ इस्तेमाल न किया जाए। इस हाथ के इस्तेमाल से एक बात याद आई मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको असहाबे यमीन बनाया है। असहाबे यमीन का माना नबी ने हमको ये तालीम दी है कि देखो तुम्हारे मोहतरम काम, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे शराफत वाले काम, तुम्हारे इज्जत वाले काम जो है ना वो दाएं हाथ से करना, यमीन से, राइट हैंड से करना, और जो गैर मोहतरम है, शराफत वाले नहीं है, इज्जत वाले नहीं है, वो बाएं हाथ से करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जूता पहनोगे तो ये तुम्हारा जो है जीनत वाला काम है, पहले दायां कदम पहनना, पहले राइट हैंड में पहनना, फिर बाएं पांव में पहनना। जब तुम कपड़ा पहनोगे तुम खूबसूरत लगते हो, पहले दायां हाथ दाखिल करना, फिर बायां हाथ दाखिल करना। जब तुम पजामा और पैंट और लुंगी पहनोगे पहले दायां पांव दाखिल करना, राइट पांव को दाखिल करना, फिर बाएं पांव को दाखिल करना। हत्ता के नबी के बाब में आया हजरत कंघी भी फरमाते थे तो पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ फरमाते थे, हजरत चेहरा भी धोते थे तो पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, हजरत गुसल भी फरमाते थे तो पहले दाईं तरफ पानी डालते थे फिर बाईं तरफ पानी डालते थे। छोटी छोटी सुन्नतें हैं, करोगे नबी की सिफारिश नसीब हो जाएगी, छोटी छोटी सुन्नतें, लेकिन अगर करेंगे तो नबी की सिफारिश नसीब हो जाएगी। अल्लाह ने हमें असहाबे यमीन बनाया है। हज़रतुल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़लसफियाना अंदाज का इंसान गुज़रा, हर दौर में इस्लाम को बचाने के लिए जैसी शख्सियतों की ज़रूरत पड़ी अल्लाह ने दुनिया में वैसी शख्सियतें भेजी। एक ज़माना आया कि उस ज़माने के अंदर ज़रूरत पड़ी मुहद्दिसीन की कि जो हदीस की हिफाजत करें और हदीस की हिफाजत करके उम्मत तक पहुँचाएँ, तो ताला शानहु ने मुहद्दिसीन पैदा फरमाए जिन्होंने अहलो आयाल, बीवी बच्चे, मकान जायदाद सब को छोड़ छाड़ कर अहादीस की हिफाजत में लगे, और आज 1400 साल के बाद भी हमें सही हदीस की रिवायत, उन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाएँ। एक दौर आया कि इस्लाम पर अकली एतबार से इश्काल होने लगा, तो तआला शानहू ने राजी को पैदा किया, गज़ाली को पैदा किया। इन लोगों ने क्या काम किया, इस्लाम पर अकली तौर पर जो इश्काल होते थे उन इश्कालों को दफा किया और इस्लाम को साफ सुथरा करके पेश किया। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा कि तुम्हारे कुरान करीम में वज़ू की इब्तिदा तो चेहरा धोने से होती है, तो तुम अपने वज़ू की इब्तिदा यह हाथ धोने से क्यों करते हो, कुल्ली करने से क्यों करते हो, नाक में पानी डालने से क्यों करते हो? कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु इदा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल क़अबैन। फरमाया जब तुम्हारा नमाज का इरादा हो जाए पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसाह करना, फिर पांव धोना। तो कुरान तो कहता है वुजू की इब्तिदा चेहरे से, और तुम कहाँ से इब्तिदा करते हो वुजू की, पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तुमने कुरान के खिलाफ काम किया, यह अकली इश्काल किया इस्लाम के ऊपर। इमाम गज़ाली ने जवाब दिया, फरमाया अदीमुशान इबादत अदा करना है नमाज की, सबसे आला इबादत, और इस इबादत के लिए वुजू को शर्त करार दिया गया, तो जो वुजू इस नमाज के लिए शर्त है यह भी तो देखा जाएगा कि इस अदीमुशान इबादत के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो पानी साफ सुथरा हो, पाक साफ हो, गदला न हो, तब जाकर हम नमाज के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमारे नबी ने बताया पहले यहाँ तक हाथ धोकर उसके कलर को देख लेना कि गदला न हो चुका हो, कुल्ली करके जायका देख लेना कि कहीं ख़राब न हो चुका हो, और नाक में डालकर उसकी बू को सूंघ लेना कि बदबूदार न हो चुका हो। तो रंग देख लेना, जायका देख लेना और बू देख लेना, जब इन तीनों में पानी की सफाई मालूम हो गए तो अब वुजू को शुरू करना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे अंदाज में इस जवाब को समझाया कि इस्लाम के एक एक रुकन को वाज़ह किया, اور اسلام پر جو اشکالات ہوتے تھے اس کو دفع کیے. رازی اور غزالی نے جو فلسفہ بیان فرمایا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کرام کی خدمت میں بیٹھے, ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ, ہمیں حدیث سمجھاؤ, ہمیں دین سمجھاؤ, تاکہ ہمارے ذہنوں کے اشکالات حل ہو جائیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, قرآن اور حدیث ہی ہمارا ماوا اور ملجا ہے, وہی ہمارا اصل ہے. قیام گی اسلام دیناً فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کر آئے گا اللہ کہتا ہے میں قطعاً اس کو قبول نہیں کروں گا. اب قبول ہو سکتا ہے تو وہی دین اسلام جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں جیسے ضرورت پڑی اسلام کے تحفظ اور حفاظت کی اور بچانے کی, اسی طرح پر ہر دور میں حضرت حق جل مجدہو نے دنیا میں نائبین رسول کو اور امت کے علماء کو اور امت کے اولیاء کو, امت کے اتقیاء کو پیدا کیا جنہوں نے دین کی حفاظت کی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس امت سے انتہائی درجہ تعلق, انتہائی درجہ تعلق, محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا لکم بمنزلت الوالد, میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں, یعنی میں جیسے باپ شفقت دیتا ہے میں شفقت دیتا ہوں, بلکہ اس سے زیادہ شفقت دیتا ہوں. اس انتہائی تعلق کی بنیاد پر اب اگر کوئی آپ کو نبی کو ستائے گا تو تکلیف ہوگی کہ میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور تم میرے لیے غلط باتیں کر رہے ہو. حضرت کی, امام غزالی نے حضرت کی محبت کی مثال بڑی عجیب دی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مکان ہو اور اس مکان میں ایک ماں ہو اور اس کے چار بچے ہو اور رات میں سب کے سب سوئے ہو اور اچانک آگ لگ جائے مکان کے اندر, تو اب ماں رات میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جو دوڑے گی کہ میں اس لال کو بچا لوں آگ نہ لگ جائے, میں اس کونے میں اس لال کو بچا لوں آگ نہ لگ جائے, میں اس لگتے زگر کو بچا لوں آگ نہ لگ جائے, فرمایا آگ لگے ہوئے مکان میں ایک ماں کی بے چینی کو تم دیکھ لو, فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کی آگ لگی ہوگی تو اس موقع پر ایسی ہزار ماؤں کی بے چینیوں کو جمع کر لو, محمد الرسول اللہ کی بے چینی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت میں بے چین ہوں گے اپنی امت کے لیے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ تین موقعوں پر حضرت انتہائی درجہ بے چین ہوں گے, انتہائی درجہ بے چین ہوں گے. ایک تو موقع ہوگا جب ترازو میں اعمال تولے جاتے ہوں گے اور جبریل ترازو کو لے کر کھڑے ہوں گے, اور جبریل کو ترازو لے کر کھڑا کرنے میں بھی رازی نے حکمت لکھی ہے کہ یہ جو ترازو ہے یہ حقیقت میں شریعت ہے, اور دنیا میں شریعت کو لے کر جبریل ہی آئے تھے, پوری شریعت کو لے کر نبی کے اوپر جبریل آئے, تو جو شریعت کو لے کر کے آیا اسی قیامت میں لے کر گئے, کون شریعت کے اوپر نہیں چلا ہے. تو ترازو لے کر کھڑے ہوں گے. روایتوں میں ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ انسان کی نظر بڑی تیزی سے کبھی یمین میں, کبھی یسار میں, کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی رائٹ, کبھی لیفٹ, یوں چلتی رہے گی کہ نیکیوں کا پرہ جھک جائے برائیوں سے بچ جاؤں, نیکیوں کا پرہ جھک جائے برائیوں سے, بار بار یوں نظر کرتا رہے گا, بار بار یوں نظر کرتا رہے گا. فرمایا اس موقع پر اس اعمال کرنے والے انسان کو جتنی پریشانی ہوگی اس سے زیادہ اس کے نبی کو پریشانی ہوگی کہ میرے امتی کا داہنا پلڑا جھک جائے اور یہ جنت میں چلا جائے, جہنم میں جانے کا مستحق نہ ہو جائے. بعض ضعیف روایت میں آیا ہے, روایت ضعیف ہے, کنز المال کی ہے, علماء نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن فضائل کے باب میں اسے ذکر بھی کیا ہے. فرمایا کہ حضور نے قیامت کے دن خود اللہ سے یوں فرمائیں گے کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے, یعنی میری امت کا حساب میں دیکھ لوں سب کا, تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں میرے پیغمبر میں چاہتا ہوں کہ تیری امت کے گناہ تیرے سامنے بھی نہ کھلنے پائیں, میں ستار العیوب ہوں, پردہ ڈال کر ان کو معاف کر دوں گا. یہ حق تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہیں۔ تو ایک وہ موقع ہوگا جب میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس موقع پر انسان انتہائی بے چین ہوگا، اس کی بے چینی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوں گے۔ اور ایک وہ موقع ہوگا کہ جب انسان کے اعمال نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اس وقت حضور بے چین ہوں گے کہ میری امتیوں کے اعمال نامے جو ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائیں، اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائیں، تاکہ یہ اصحاب یمین بن جائیں، اصحاب شمال نہ بنے۔ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تو یہ یمین والا بن جائیں، دائیں ہاتھ والا بن جائیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب جہنم پر پل صراط رکھا جائے گا، تو نبی فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، فرمایا میں وہاں کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ یہ میرا مومن امتی جا رہا ہے، اے اللہ یہ گرنے نہ پائیں اس کو صحیح سلامت گزار دے، یہ گرنے نہ پائیں اس کو صحیح سلامت گزار دے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنا زیادہ تعلق تھا، اتنا زیادہ لگاؤ تھا، اتنا زیادہ تعلق تھا، اتنی زیادہ محبت تھی، اور حضرت ہر وقت اپنی امت کے لیے بے چین پریشان رہتے تھے۔ ایک اشکال میں حل کر لوں، اور دوسری طرف حضرت ہنستے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ روایتوں میں آپ پر ہو گے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو حضرت ہنستے بھی تھے، بولتے بھی تھے، حضرت صحابہ کے وہ مزاحی جملوں کو بھی سنتے تھے، ان کی پرانی باتوں کو بھی سنتے تھے، حضرت اپنی بیوی کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، روایتیں بھری پڑی ہے اس سے۔ تو ایک طرف امت کا غم اور دوسری طرف آپ سے ہنسنا، ہنسی مذاق اور بیوی کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب غم میں ہوتے ہیں تو بیوی سے بات بھی نہیں کرتے، ہمارے اوپر غموم کا پہاڑ توڑا ہوتا ہے تو بچہ اگر قریب آ جائے تو تھپڑ مار دیتے ہیں کہ نکل یہاں سے، اس وقت میں ٹینشن میں ہوں۔ تو جب ہموم اور غموم میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو انسان نہ سیدھے منہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، نہ بچے سے بات کرتا ہے۔ حضرت پر انتہائی غموم۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بہت عجیب و غریب بات ہے، فرمایا کہ نبی پر اتنا غم اتنا غم اتنا غم تھا کہ مسند احمد کی روایت ہے، کان مسکامن دائمہ، حضرت پوری زندگی بیمار رہے، پوری زندگی کبھی بخار، کبھی نزلہ، کبھی کیا کبھی کیا۔ پوچھا گیا حضرت کی دائمی بیماری کی وجہ، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کثرت اسفار اور امت کا غم، بہت زیادہ سفر اور امت کا غم، ان دونوں کی وجہ سے حضرت پر ہر وقت بیماری، کچھ نہ کچھ بخار وغیرہ کی رہتی تھی۔ تو حضرت پر اتنا غم، امت کا اتنا بوجھ، اتنا بوجھ۔ یہاں گھر کے دو آدمی کا بوجھ ہوتا ہے تو داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اور بیوی دو جملے کہتی ہے تو رات تک میں داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ حضرت پر پوری امت کا غم ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ آپ کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، پورے سر کے بال، داڑھی کے بال، ان تمام کو ملا کر 20-22 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ اتنے غموم ہموم کے باوجود اتنے ہی بال سفید ہوئے۔ فرمایا نبی میں طاقت بہت زبردست تھی، اس طاقت کی بنیاد پر آپ کے بالوں میں اتنی سفیدی نہ آ سکی، ورنہ اتنے غم امت کے اوپر آ جاتے تو شاید امت کی روح نکل جاتی، موت ہو جاتی ہماری۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی درجہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بہت زیادہ تعلق، تو ادھر غموم ہموم رنج امت کا، ہر وقت ایمان کی فکریں، اور دوسری طرف ہنستے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اپنی بیوی سے ہنستے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ان دونوں کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے ایک عجیب تعبیر ہوا، وہاں کسی زمانے میں تھے کہ جب ہمارے وہاں ویسے ہی چولہے ہوا کرتے تھے اور اس کے نیچے لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور اس کے اوپر وہ مٹی کی بنے ہوئے توا رکھا جاتا تھا روتی بنانے کے لیے، جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا اور اس میں روتی بناتے تھے، تو وہ نیچے سے کبھی کبھی چمکتا تھا، وہ آگ نیچے لگ جاتی تھی توے کے ساتھ، تو وہ نیچے سے ذرا سا وہ مٹی کا توا جو ہے وہ چمکتا تھا۔ تو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ توا ہنس رہا ہے، توے کا ہنسنا. بس یہ عجیب مثال سے سمجھایا کہ بظاہر تو توا ہنستا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ذرا ہاتھ رکھ دو تو پتہ چلے گا کہ کتنا ہنس رہا ہے, اسی وقت تو تمہارا ہاتھ جل جائے گا. فرمایا نبی بظاہر مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے, لیکن قلب پر ہاتھ رکھو تو پتہ چلے گا کہ اتنا غموم لیا ہوا ہے کہ شاید غم تیرے اندر آ جائے تو تیری روح نکل جائے گی. یہ ہنستے ہوئے توے سے مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہنسی کی. وہ ظاہر میں ہنسی تھی, چونکہ امت کو ہنسنے کے طریقے بھی بتانے تھے, خوشیوں کے طریقے بھی بتانے تھے, اس لیے حضرت کا ہنسنا مسکرانا یہ ساری باتیں تھیں, لیکن دوسری طرف امت کا غم بھی آپ کے اندر بھرا ہوا تھا. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا, اور صدمے کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کو امت سے بہت زیادہ تعلق تھا. اس تعلق کی بنیاد پر امت جب آپ کو ستاتی تھی, اور معاف فرمائیں ان لوگوں نے تو غیر ہو کر نبی کو ستایا ہے, آج ہم تو آپ کے ہو کر نبی کو ستا رہے ہیں. ہماری بدعمالیاں, سنت کو چھوڑنا, اور نہ معلوم کیا کیا کام ہم کر رہے ہیں جس کے بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں منگل کو وہاں ہمارے گجرات میں کچھ حدیث شریف کا درس عوام میں دیا کرتا ہوں, تو ایک مرتبہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث آ گئی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر میں رہتے, اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر میں لگے ہوئے, جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے اور نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, بہت غور سے سنیں, بہت کام کی بات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف روایت میں ہے کہ حضرت اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں, اللہ کے ذکر میں ہیں, دوسری طرف سلام کرنے والا وہاں سے گزرتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اس وقت تو حال یہ ہے کہ 24 گھنٹے سلام والے چل رہے ہیں, وہاں ہر وقت لوگ سلام کرنے چل رہے ہیں, اور جب ہر وقت لوگ سلام کرنے چل رہے ہیں تو ہر وقت حضرت سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو پھر اللہ کا ذکر کب کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے اس روایت کے اوپر کہ ہر وقت جب حضرت سلام کا جواب دے رہے ہیں تو پھر ذکر. سلام کرنے والے میں دو صفت ہو, خوب یاد رکھنا, جس سلام کرنے والے میں دو صفتیں ہو نبی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک نبی کا عشق ہو اور دوسرا سلام میں اخلاص ہو. اخلاص اور عشق, اخلاص اور عشق, جو ان دو شرطوں کے ساتھ, ان دو صفتوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر سلام کرے گا, حضرت اس کے سلام کا جواب دیں گے. باقی سلام کرنے والے سارے گزر رہے ہیں, ان کو ان کے سلام کا ثواب ملے گا, نبی کا جواب نہیں ملے گا. وہ سلام کر رہے ہیں اپنی جگہ, وہ سلام کا ثواب مل جائے گا, لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو جواب نہیں ملے گا. اگر یہ دو شرطیں ہم لے لیں تو ویڈیو کرنے والے وہاں پر جو اللہ کے نبی کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے, کیا ان کو نبی کا جواب مل سکتا ہے؟ جو غفلت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں, جو نہ معلوم کس طرح وہاں سے گزر رہے ہیں, کیا ان کو نبی کے سلام کا جواب ملے گا؟ وہ خیال میں پڑے ہوئے ہیں, وہ خواب میں ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں آئے ہیں لیکن یہاں سے کچھ بھی لے کر کے نہیں جا رہے. وہ ویڈیو کی جگہ نہیں ہے, وہ کیمروں کی جگہ نہیں ہے, وہ جھانک جھانک کر دیکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ ادب محترم کی جگہ ہے. صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ حضرت کے سامنے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. ہماری جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ ہم جھانک جھانک کر اندر میں دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں, ادب کے خلاف ہے. مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جائیں تو پورے ادب کی رعایت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنا چاہیے. تو بہرحال یہ مسئلہ تو ضمناً آ گیا. حضرت کو امت سے بہت زیادہ تعلق, اس لیے تکلیف بھی بہت زیادہ. آپ کو دلاسا دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے حق جل مجدہو نے آپ کے اوپر یہ سورت اتاری, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا سب سے پہلے لائے انا, ہم جمع ہے, ہم کہہ کر کے اللہ نے اپنے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ہے, اور پہلے ہی انا لا کر کے اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا. بہت لطیف نقطہ جو رازی نے لکھا ہے, بہت لطیف نقطہ جو رازی نے لکھا کہ سب سے پہلے انا لائے اللہ, ہم, اللہ نے کہا ہم, ہم نازل کرنے, ہم تمہیں دینے والے ہیں کوثر, ہم کا لفظ لا کر بتایا کہ میرے محبوب یہ دنیا والے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سب سے آپ اپنی نظر کو ہٹا کر میری طرف نظر کر لیجئے, ہم تمہارے غموں کو دور کر دیں گے. اور جو دنیا کے ستانے والوں سے اپنی نظر کو ہٹا کر اپنے رب کریم کی طرف نظر کر لیتا ہے تو اللہ تعالی شان ہو یقیناً غموں کو دور کر دیتا ہے. تین طرح کی روایتیں ملتی ہے احادیث میں, تین طرح کی روایت ملتی ہے. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ انسان پر آنے والے حالات جو ہیں, مصائب جو ہیں, پریشانیاں جو ہیں, یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے. قرآن کریم میں بھی ہے, بما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ جو تم نے گناہ کیے اس کا بدلہ ہے. کچھ روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ انسان پر آنے والے مصائب اور پریشانی سے اس کے درجات بلند, اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں. اور کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے حالات اور مصائب سے اللہ فتوحات کا دروازہ کھولتا ہے, اپنی رضامندی عطا کرتا ہے. ان تینوں روایتوں کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان, کیسے پہچانو گے کہ یہ مصیبت کا, یہ گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ درجات کی بلند, کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر تمہاری مصیبت میں تم شکوے شکایت کرنے لگو, بولنے لگو کہ ہم پر یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت تمہارے گناہوں کی نحوست ہے. اور اگر آنے والی مصیبت پر تم صبر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے نہیں, اللہ درجات کو بلند کر رہا ہے. تمہارے درجات کی بلندی کی وجہ سے اللہ نے مصیبت ڈالی. اور عجیب و غریب حال ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ نماز نہیں ہوتی, وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ عبادت نہیں ہے, تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ولی بنانا چاہتا ہوں, اور عبادت اتنی ہے نہیں کہ میں اس کو ولی بنا دوں, تو اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے. اور مصیبت میں جب وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ سن لے میرے بندے, تیری عبادت سے تو ولی نہیں بنا بلکہ تیرے صبر سے تو ولی بنا ہے. تو کبھی کبھی اللہ اس لیے بھی حالات ڈال دیتا ہے کہ اس کو مقام ولایت دینا مقصود ہوتا ہے, اس کو اونچے درجات پر پہنچانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ پہچاننے کی نشانیاں ہیں جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے. تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا کیا معنی ہے؟ ابو حیان غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کے 64 معانی بیان فرمائے ہیں, 64 معانی. اب مجھے یہاں بخاری شریف تو پرانا نہیں ہے کہ میں 64 معانی تم کو بیان کروں. کسی نے کہا کہ اس کا معنی سنت ہے, کسی کے کہا کہ اس کا معنی فہم قرآن ہے, کسی نے کیا, کسی نے کیا, بہت سارے معانی بیان کی. آپ کو حوض کوثر عطا کیا. کوثر کیا ہے؟ صحابہ سے حضور نے فرمایا کوثر کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر دیا. تو اللہ کے نبی خود پوچھ رہے ہیں کوثر کیا ہے اپنے صحابہ سے. فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول بہت جانتے ہیں کوثر کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ یاقوت و لولو اور مرجان کی ہے, ہیرے اور جواہرات ہیں, اور اس کے دونوں طرف کی بودریں جو ہے وہ مسک اور زعفران کی ہے. یہ حضور نے تعریف فرمائی. اور فرمایا اس کا پانی اللہ جل شانہ میدان حشر میں لائے گا اور وہاں میرے لیے اللہ ایک حوض بنائے گا. سنو میرے بھائیوں, تمام نبیوں کو اللہ حوض عطا کرنے والا ہے میدان حشر میں, تمام نبیوں کا حوض ہوگا, لیکن حوض کوثر خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی امت کو ملے گا, کسی اور امتیوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر سے ایک مرتبہ جو پانی پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو میرا ممبر ہے, مسجد نبوی میں حضرت کا جو ممبر تھا, حضرت نے فرمایا میرا یہ ممبر وہاں لایا جائے گا, اللہ اٹھوا کر وہاں لائیں گے. और मैं अपने मिंबर पर बैठूंगा और उस पर प्याले जो होंगे, प्याले पीने के लिए, फरमाया सितारों के बराबर होंगे। लाइन नहीं लगाई जाएगी, सितारों के बराबर होंगे। और मैं अपने उम्मतियों को पानी पिलाऊंगा। इतने में कुछ लोग आएंगे तो फरिश्ते उनको धक्के देंगे, निकलो यहाँ से, जाओ वापस, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तो हजरत फरमाते, मैं यूं कहूँगा, उसी हाबी, ये तो मेरे हैं, आने दो, मेरे उम्मती है, आने दो। तो फरिश्ते यूं कहेंगे, या रसूल अल्लाह, इन्नक ला तदरी मा अहदसु बादक, पैगंबर आपको नहीं मालूम कि आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने आपकी शरीयत को खिलौना बनाया था, मनमानी शरीयत बनाई थी, मनचाही शरीयत बनाई थी, जो मीठा लगा उसको शरीयत कह दिया, चाहे वो बिदत ही क्यों ना हो। पैगंबर, जो काम आपने नहीं किए उसको इन्होंने शरीयत बनाया था। तो अब हजरत फरमाते, अच्छा, मेरी शरीयत को खिलौना बनाया। हजरत फरमाते, मैं भी उनको कहूंगा सुहकन, सुन दूंगा। हजरत फरमाए, हम मांगते तो रहते हैं नबी के हाथ से औदे कौसर का पानी, नबी के हाथ से, लेकिन सुन्नत वाली जिंदगी तो लाओ पहले। शर्त है सुन्नत वाली जिंदगी, अगर सुन्नत वाली जिंदगी है तो कौसर का पानी मिलेगा, और सुन्नत वाली जिंदगी नहीं है तो फिर नबी धक्के दे देंगे। सुहकन, सुहकन, बुखारी शरीफ में एक लफ्ज है जो हमें बहुत डराता है, और वो लफ्ज ये है, फयुहालु बैनी व बैनहुम, फरमाया मैं धक्के दूंगा, फिर अल्लाह मेरे और उनके दरमियान पर्दा कर देगा, मेरे और उनके दरमियान। इस जुमले से ये मालूम होता है कि नबी की जियारत से भी महरूम कर दिए जाएंगे। जो लोग मनमानी शरीयत बनाते हैं, मनचाही शरीयत, जो नबी ने नहीं किया उसको अपनी शरीयत बनाया है, फरमाया नबी की जियारत से भी महरूम कर दिए जाएंगे। ये बुखारी के अल्फाज हैं, नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। फयुहालु बैनी व बैनहुम, मेरे भाइयों, हौदे कौसर के पानी के लिए ज़रूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तेबा की। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। फसल ले ले, जब हमने कौसर दिया है तो हमारी बहुत बड़ी नेमत है ये। तो नेमत के मिलने पर नाशुक्री करोगे? नेमत के मिलने पर क्या करोगे? दो काम करो। पहला काम, फसल ले ले रब्बे का, इबादतों में सबसे आला इबादत नमाज है, वो नमाज अदा करो। नबी का हाल ये था कि जब भी अल्लाह की कोई नेमत मिलती थी नमाज की तरफ दौड़ती थी। आखिर नबी से नहीं मनकुल सलातुत तौबा, सलातुल हाजत, सलात शुक्राना, ये सारी नमाजें हमने जो रिवायतों में पढ़ी है ये वैसे ही हमने पढ़ ली। ये नबी अलैहिस्सलाम के आमाल थे। हजरत उनको क्या करते थे? मुसीबत आती थी तो भी हजरत नमाज की तरफ दौड़ते थे। एक मरतबा तेज़ हवा चली, बुखारी शरीफ में है कि हजरत दौड़े, ऐसे दौड़े नमाज के लिए कि लुंगी नीचे चली गई हजरत की, नीचे यहाँ तक आ गई। हजरत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, नमाज के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हवा चल रही है जिससे बारिश की खुशखबरी मिल रही है कि बारिश आएगी। इस पर भी हजरत घबरा गए तो हजरत ने फरमाया, आयशा, ऐसी ही ठंडी हवाओं से अल्लाह ने आग भी बरसाई है, अगली कौमों के ऊपर आग भी बरसाई है, पत्थर भी बरसाए। तो हजरत की जिंदगी का अहम मामूल नमाज का था। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का अहम मामूल नमाज का बनाएं। फरमाया फसल ले ले रब्बे का, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। ले रब्बे का कहकर इशारा किया कि तेरी नमाज में इखलास पैदा करना, रियाकारी ना हो। वन तो भी ने इनका शुक्र अदा करता हूँ कि इस साल मैंने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। कुर्तुबी ने लिखा है वन हर के अंदर नुक्ता, फरमाया कि पैगंबर, तेरा एक बच्चा मरा और उस पर ये ताना दे रहे हैं तो तुझे गम हुआ, अरे तू क्यों फिक्र करता है, मैं तेरी इतनी रूहानी औलाद अता कर दूंगा कि उसके लिए हौदे कौसर भी अता करूंगा और सितारों के बराबर प्याले भी अता करूंगा। तू उसके लिए दुनिया में एक बेटे पर एक कुर्बानी, यहां तू लाखों कुर्बानी रूहानी बेटों के लिए करता चला जा। गोया अकीका की शक्ल की तरफ इशारा फरमाया, वनहर से अकीका की तरफ इशारा फरमाया। ये अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक्ता लिखा है, फरमाया फसल ले ले, नेमत के मिलने पर नमाजें पढ़ो। قربانیاں دو اللہ کے راستے میں، جان مال سے اور جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں قربانی دو. اور آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، پیغمبر یہ تجھے تانا دے رہے ہیں کہ تیری اولاد ختم، تیرا مذہب ختم، سب ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ محمد بھی ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں محمد تو ختم نہیں ہوگا، یہ تیرے دشمن ہی ختم ہونے والے ہیں. ان شانئک هو الابتر، شانئہ دشمن، تیرے دشمن ہی ختم ہو جانے والے ہیں. اور واقعتاً ایسے ختم ہو گئے کہ آج دنیا میں ہزاروں کا نام محمد ملے گا لیکن کسی کا نام عتبہ نہیں ملے گا، عاص نہیں ملے گا، ولید نہیں ملے گا، شیبہ نہیں ملے گا، ابو جہل نہیں ملے گا. ان سب کا نام بھی ختم ہو گیا. اگر نام زندہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے، محمد کا نام بھی زندہ، محمد کا کام بھی زندہ، محمد کا دین بھی زندہ، محمد کا اسلام بھی زندہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. اس سورت نے ہمیں اس بات کا سبق دیا، اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اس سورت نے ہم کو یہ سبق دیا کہ دیکھو ہم نے نبی کو کوثر عطا فرمایا، یہ ایک عظیم نعمت ہے، اگر تم اس کوثر کے پانی کے مستحق بننا چاہو تو نبی کی اتباع کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور جس طرح بتائے ہیں اسی طرح کرنا، تب تو تم کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو ناکام ہوں گے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الكريم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه واطبائه وازواجه وذرياته واهل بيته. پر شکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صبر کا دامن بھی نصیب فرما، شکر کا دامن بھی نصیب فرما. اے اللہ شکر کے راستے سے بھی جنت عطا فرما، صبر کے راستے سے بھی جنت عطا فرما. اے اللہ ہم صبر کے لائق تو نہیں ہیں، اللہ ہم مصائب کو بٹھانے کے لائق تو نہیں ہیں، مالک آپ اپنی طرف سے ہمیں مصائب سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، مسجونوں کو رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، مبارک مہینے کی برکات سے مالا مال فرما، اس کی عنایت و رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں تجھے راضی کرنے کی، تجھ سے مغفرت مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جن کی اولاد ہاتھوں سے نکل گئی ہے ان کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، غلط راستوں سے بچا دے، اپنے والدین کے متبع اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے بنا دے. اللہ ہم سب کی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.
انشاءاللہ آئندہ کل وینسڈے ہیں، لیڈیز پروگرام ہوگا، اس میں حضرت کا بیان ہوگا 12 سے 1.